کہتے ہیں کس کو؟ امام میم ہے میم بال کو، اور اسے قائم آل محمد حجت اللہ المنتظر قائم الزمان صاحب الاسکت ہیں. اس کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ 255 میں پیدا ہوا اور حضرت حسن عسکری کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے جعفر، جعفر بن علی، یعنی علی نقی کا بیٹا جعفر حسن عسکری کا بھائی ہے، اسے یہ کہتے ہیں جعفر کذاب. امام کا بیٹا ہے اور امام کا بھائی ہے، امام علی نقی کا بیٹا ہے اور حسن عسکری کا بھائی ہے، لیکن ان کے ہاں اس کا لقب ہے کذاب. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جعفر کذاب. کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے کہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بعد اس نے کہا تھا کہ اس کا وارث میں ہوں، امام میں ہوں، جبکہ ان کے عقیدے میں حسن عسکری کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا اس کے بھائی کو بھی پتا نہیں تھا، جو وہاں ساتھ رہتا تھا. 5 سال کا وہ ہو گیا لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے. کہتے ہیں امام مہدی کو اللہ نے چھپا کے رکھا، جیسے جس طرح فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کے رکھا اور نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کو چھپا کے رکھا، اسی طرح لکھا ہے کہ امام مہدی کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھا. تو جعفر کذاب ان کے بقول وہ اپنے بھائی کے جنازے پڑھانے کے لیے آگے ہوا، اس وقت آ کر اس نے کھینچ کر اس کو پیچھے کر دیا کہ بھائی تو ہٹ جا، چچا تو ہٹ جا، میں اپنے والد کا جنازہ خود پڑھاؤں گا. بس وہ بیچارہ پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا اور اس نے جنازہ پڑھایا، پھر گم ہو گیا. تو پھر 74 سال اس نے 74 سال کی عمر تک یہ اس کی غیبت جو ہے یہ غیبت صغرا ہے. 255 سے 74 سال غیبت صغرا ہے، یعنی اس میں خاص خاص چیزیں جو ہیں وہ اس سے ملاقات کرتے تھے اور لوگوں سے خون سے ہدایا وغیرہ لے کر وہ بھی پہنچاتے تھے. چنانچہ 255 سے لے کر اور 329 تک جب کلینی کی وفات ہے، کیونکہ کلینی بھی اپنی کتاب دکھا کے آیا تھا نا کافی، تو اس وقت تک یہ 74 سال غیبت صغرا ہے، جس میں کئی سفرا کے ذریعے رابطہ امام سے ہوتا تھا. یہ 74 سال کی مدت جو ہے یہ غیبت صغرا 74 سال ہے، 329 تک. یہ ہے حق الیقین صفحہ 299 کی. اور اس درمیان کئی لوگ ملے، ان میں سے بڑے بڑے سفیر جو تھے وہ 4 تھے. غیبت صغرا کے دور میں امام مہدی کے بڑے سفیر 4 تھے. پہلا ہے عثمان بن سعید اسدی، اور پھر اس کا بیٹا ہے ابو جعفر محمد بن عثمان. ان دونوں کے نام ہیں حق الیقین صفحہ 299 پر. اے 305 میں جب دوسرا سفیر محمد بن عثمان فوت ہوا, محمد بن عثمان فوت ہوا تو اس کی جگہ آیا ابو القاسم حسین بن روح. یہ حق الیقین صفحہ 300. یہ جو حسین بن روح ہے یہ ایسا تقیہ باز تھا ابو القاسم حسین بن روح نوبلی, اب یہ تقریباً 21-22 سال رہا ہے سفیر, لیکن لکھا ہے کہ جمی شیعہ بورجو میں کردند و زیادہ بیس تو یک سال او مشغول سفارت بود تو مرج جمی شیعہ بود و بن نحوے تقیہ میں کرد کے سنیا اکثر او راز خود میں دانستند و نہایت محبت با او داشتند. ایسا تقیہ باز تھا کہ اکثر سنی اس کو اپنا سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے. بنحوے تقیہ میں کرد کہ سنیا اکثر او راز خود میں دانستند و نہایت محبت با او داشتند. حق الیقین صفحہ 300. فآنک در ماہ شعبان سال 326 بریاض بہشت ارتحال نمود. یہ صفحہ 300 کی آخری سطر ہے اور 301 کی پہلی سطر ہے کہ یہ 326 میں اس کی وفات ہوئی. تو اس کی جگہ پھر آیا علی بن محمد ثمری چوتھا سفیر. علی بن محمد ثمری اس نے 3 سال جو ہے وہ سفارت نیابت کا کام کیا اور 329 میں اس کی وفات ہوئی. یہ ہے حق الیقین صفحہ 301. لکھا ہے کہ اکثر علماء محدثین شیعہ در این سال بعالم بقا ارتحال نمودن و ابتدا غیبت کبرا شد و آثار امامت ظاہرا منقطع گردید. حق الیقین صفحہ 301. یہاں سے غیبت کبرا شروع ہو گئی اور 329 سے لے کر اب امام کا رابطہ لوگوں سے منقطع ہو گیا, ظاہری علامات امامت کی ختم ہو گئی اور امام صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آج کے بعد میں ظاہر نہیں ہوں گا. جب تک پھر بالکل ہی غیبت ختم نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ یہ پھر غیبت کبرا ہے 329 سے لے کر 255 میں امام مہدی کی پیدائش اور 329 تک غیبت صغرا, 329 تک 74 سال اور اس کے بعد غیبت کبرا, یعنی پھر اب امام نظر نہیں آتا نہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے کسی سفیر کے ذریعے. یہ بطور تتمہ میں نے آپ کو چیز لکھوا دی. اب ان کو جب تعریف والے مسئلے پہ بات گلے پڑتی ہیں پھر یہ مختلف بہانے کرتے ہیں. ایک تو قول پیش کرتے ہیں وہی کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ سے فرمایا انا لم نحکم الرجال وانما حکمنا القرآن وانما وخط مستور بین دفتین, کہ انہوں نے قرآن پاک کو حکم بنایا اور کہا جی اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی اس قرآن کو جو حضرت معاویہ اور ان کے درمیان پیش ہوا اسے ہی کامل سمجھتے تھے, حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کو کامل نہیں کہا گیا نہ صحیح کہا گیا ہے. وہاں تو بات یہ ہے کہ پھر ہم اس کو حکم بناتے ہیں, اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ چل بھائی ہم تیرے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں, تیری کتاب دیکھ لیتے ہیں, ہم بھی کہہ لیتے ہیں بھائی دیکھو شیو جو کلمہ تمہاری کتاب حق الیقین میں ہے چلو حق الیقین پہ فیصلہ کر لیتے ہیں, جو حیات القلوب میں ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ تھا وہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں, کتاب تمہاری حیات القلوب اسی کو مان لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو بطور الزام قسم کہا جاتا ہے کہ جو چیز تیرے پاس مسلم ہے ہم اسی کو تسلیم کیے دیتے ہیں. اس سے قرآن پاک کا شیوں کے ہاں کامل اور مسلم ہونا ثابت نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات؟ تو اسی طرح پھر باقی جو بہانے تھے وہ تو آپ نے نوٹ کیے ہی تھے. اگر کوئی نیا بہانہ کوئی ایسی چیز پیش آئی ہو تو وہ بتا دو, اس کا جو ہے پھر لکھ لیتے ہیں. ایک بہانہ اور کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اقاموا حروف الکتاب و حرفوا حدودہ, اقاموا حروف الکتاب و حرفوا حدودہ, کہ کتاب اللہ کے حروف اپنی جگہ قائم ہیں, صرف حدود جو ہیں ان میں تعریف کی گئی ہے, حروف اپنی جگہ ہیں ان میں کوئی تعریف نہیں کی گئی. یہ اپنی کتابوں سے پیش کر کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے ثابت کر دیا کہ قرآن میں تعریف نہیں ہے. سمجھے ہیں؟ حوالے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہے یہ الکافی 54:8. حالانکہ اس میں کھوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے 53 پر اگلی امتوں کا بیان ہے, کان من نبذہم الکتاب ان اقاموا حروفہ وحرفوا حدودہ, کہ اگلے لوگوں نے جو اپنے کتابوں کو پھینک دیا اس کا مطلب بھی یہ تھا اقاموا حروفہ وحرفوا حدودہ. تو اگلی کتابوں کے لیے بھی جب یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اقام و حروف ہو تو حرف و حدود ہو, یہ 53 پر اس سے پہلے, تو کیا اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ تورات انجیل جان کے بھی لفظ وہی جو منظر من اللہ ہے وہی محفوظ ہے, جو مطلب روایت کا وہاں ہے وہی یہاں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے متعلق تو بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تعریف کسی نے کہا ہے تو وہ تعریف مانوی ہے لفظی نہیں, اقام و حروف ہو حرف و حدود ہوں. تو میں اسی روایت سے پیش کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے تو پہلی کتابوں کے لیے بھی یہی کہا ہوا ہے اقام و حروف ہو حرف و حدود ہو, تو کیا مانا اگلی کتابوں کے الفاظ بھی محفوظ ہیں؟ اگر اس جملے سے اقام و حروف ہو سے یہ ثابت کرتے ہو کہ اس کے لفظ محفوظ ہیں تو پھر تمہیں اگلی کتابیں بھی محفوظ ماننی پڑیں گی. کیا وہ محفوظ ہیں؟ نہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے یہ استدلال غیر کام ہے, ناقص ہے, غلط ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو مستور بین دفتین والی بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بولتے کیوں نہیں ہو, کیا ہو رہا ہے؟ یہ اقام و حروف ہو, حرف و حدود ہو, والی بات سمجھ آئی؟ ہاں, اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہاں سے تو نے گرایا تھا؟ دیکھو بیٹا, کوئی اور سوال ہے تو مثلاً کون سی پیش کرے, کوئی پیش کر کے دکھاؤ. وہ تو آپ کا حال ہے نا, اس کو مانگنا نہیں چاہیے, دکھاؤ. اتنا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دکھاؤ. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تشریف رکھیں. جو آپ تو تفصیل سے آ چکا ہے, انہوں نے ہر وقت تقیہ کر کے انکار تو کرنا ہی ہے. اور صبح ڈالتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ معوذتین کو قرآن نہیں مانتے تھے. قل اعوذ برب الفلق کو, قل اعوذ برب الناس کو قرآن نہیں مانتے تھے. تو پہلے تو عقیدہ صاف یہ ہے, اجمع المسلمون على ان المعوذتين والفاتحة من القرآن, وان من جهد منها حرفا من جهد منها شيئا كفر. عقیدہ اور فتویٰ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کوئی قرآن نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. کہ ان القرآن الذي في المصاحف بعيد المسلمين شرقا وغربا فما بين ذلك من اول القران الى اخر المعوذتين كلام الله عز وجل وحيه انزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كفر بحرف منه فهو كافر. محلى ابن حزم صفحہ 13. یہ عقیدے کی بات جہاں تک ہے, جو ان کو قرآن نہیں مانتا وہ کافر ہے, اور معوذتین متواترن قرآن پاک میں منقول ہیں. خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرات ہے جس کو ابن حزم نے محلہ میں بیان کیا کہ انما صحان و قرات و عاصمن زرنان و فی المعوذتان والفاتحہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود جو قرات منقول ہے بروایت زر عاصم ان زر ان عبداللہ بن مسعود, اس میں خود معوذتین موجود ہیں. جہاں تک بات ہے ان سے روایات کی, اگر روایات ہیں تو وہ صرف یہ کہ وہ ان کے لکھنے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ لکھا جاتا ہے اس لیے تاکہ ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں, اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے. اتنی سی بات ہے, نہ یہ کہ یہ قرآن نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے قرآن نہیں ہے تو وہ خود اپنی قرآن میں کیوں لے آتے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال لقد انزل علی آیات لم ينزل مثلهن المعوذتان. تو اگر وہ معاذ اللہ انکار کرتے تو ایسی روایات کیوں کرتے؟ جب روایت کرتے ہیں تو انکار کیوں کریں گے؟ اس میں ہے بولو بولو نہیں نہیں بنا، یعنی شیطان تیرا استاد ہے. اچھا بھائی، میں پین تو بھلی پین صحیح مضبوط ترین موضوعات جن پر دار و مدار ہے کفر اسلام کا. اصل ہم نے تھوڑا سا طریقہ تبدیل کیا ہے. پہلے مناظرے ہوتے تھے، ہاتھ باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں، پیر دھونے ہیں کہ مسح کرنا ہے، ان چیزوں پر. لیکن حقیقت یہ ہے جب اختلاف ہے کفر اسلام کا تو پھر ان چیزوں میں بحث کرنا الجھنا ہی فضول ہے، کیونکہ دلائل جتنے بھی مضبوط ہوں آپ منوا بھی لیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، لیکن کافر کے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ کوئی فائدہ نہیں. جب اختلاف ہے آپ کا کفر اسلام کا تو پھر گفتگو بھی اسی عنوان پہ کریں. اس لیے جو کفر اسلام کا دار و مدار جن مسائل پر نہیں ہیں وہ اگر زیر بحث لائے جائیں تو یہ مسئلے کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو انہی موضوعات پہ زیادہ زور دلوایا ہے جن پر دار و مدار ہے کفر اسلام کا، کہ ہم قرآن پاک کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں، وہ امامت کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں. اس لیے ہم کلمے کے تبدیل کرنے والے کو بے ایمان سمجھتے ہیں، تو کفر اسلام کا دار و مدار جن مسائل پر ہے ان پر گفتگو کی وجہ سے پھر معاملہ یہ آسان ہو جاتا ہے.